طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11 جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 11 تاریخ 11واں روزہ بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تو پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ بابا کو بخش دے, آمین. ہر صحابی نبی حسن اور حسین بھی.
یا اللہ میرے باپا جان کو بخش دے,
آمین.
یا اللہ میرے باپا جان کے صدقے ہم سب کو بخش دے,
آمین.
یا اللہ اس کرونا وائرس کو اس دنیا سے دفع کر دے,
آمین.
پیارے باپا جان, میری آپ کے بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ میری دادی جان کے لیے دعا فرما دیجیے, ان کا کل آپریشن ہونے والا ہے, ان کی پوری صحت یابی کی دعا فرما لیجیے. جزاک اللہ خیر.
اللہ آپ کی دعائیں میرے حق میں قبول بھی کرے اور آپ کی دادی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے. ماشاءاللہ بچوں کے مدنی مناظر مرحبا, میرا روزہ مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال تھا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کی بدلی 70 فرض کا ثواب ہوتا ہے, تو قضا عمری کی جو نماز ہے ہم پڑھیں گے تو ایک فرض پڑھیں گے تو 70 نمازیں ہو جائیں گی؟ ذرا اس کو خلاصہ کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی.
ایک کی ایک ہی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ہجا بی بی ہے, میں راولپنڈی اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا بابا جان سے سوال ہے, کوئی ذہن تیز ہونے کا وظیفہ بتا دے.
ہر نماز کے بعد یا علم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو, 7 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں. سینے پہ دم کرتے ہیں لوگ غریبان کھول کر, تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی, بس دم کر دیں کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بلعم بن باغورہ کون تھا؟
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص تھا جو بڑا پہنچا ہوا تھا، لوہے محفوظ کی عبارتیں تک وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن اس پر بدبختی اچھائی کہ لوگوں نے اس کو ابھارا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تو یہ مانا نہیں، مطلب میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں، پھر ان لوگوں نے وہ خوب نذرانے دیے اور تحفہ حکیم کی، یعنی سمجھدار آدمی کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے، خوب تحائف دیے اس کو اور عورت پیش کی، عورتیں پیش کی، اور یہ آخر ان کی باتوں میں لالچ میں آ گیا اور گدی پر سوار ہو کر لوگوں کو ساتھ لے کر یہ چلا کہ فلاں جگہ جا کر پہاڑی پر دعا کرتے ہیں، پھر یہ پہنچا اور وہاں اس نے دعا کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو یہ معاذ اللہ بد دعا کرنا چاہتا تھا وہ اپنے لیے نکلتی تھی، یعنی ان کا یہ نقصان ہو تو اس کا نکلتا تھا، میرا یہ نقصان ہو، تو یوں سب ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی اور بس یہ پھر دیکھ برباد ہو گیا اور کفر پر مر گیا۔ یار موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا، نبی کی دشمنی سے تو آدمی پھر بچ نہیں سکتا، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ اولیاء کرام کی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور بلعم بن باغورہ اس کتے کی شکل پر جہنم میں جائے گا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ لالچ اور عورت دولت، اس کا لالچ بھی بہت خراب ہے، اور نبی سے محبت اور صرف محبت ہی کرنی چاہیے، ان پر تنقید خطرناک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا نام شوبیا امان اتاریہ ہے، آپ کی میٹھی میٹھی بارگاہ میں ایک سوال ہے، مسلمانوں کو فائدہ دینے والے اچھے اچھے عادتیں کون کون سی ہیں؟ جواب فرما دیجئے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے۔
آپ نے جو میٹھی میٹھی باتیں کی نا، یہ بھی مسلمانوں کو فائدہ کرتی ہیں کہ دل خوش ہوتا ہے اس سے مسلمان کا۔ اب یہ میٹھی میٹھی باتیں کس طرح آپ نے کی ہوں گی، یہ مجھے انداز ہے کتنی اس کی پریکٹس کی ہوگی، اور لکھا ہوگا تو لکھ کر دیا ہوگا، تو سامنے ایک دو ہوں گے جو رہنمائی کرتے ہوں گے، تو ایک بار ریکارڈنگ ہوگی تو وہ کٹ ہو گئی ہوگی، دوسری بار کٹ ہو گئی ہوگی، آخرکار یہ فائنل ریکارڈنگ یہاں پہنچی ہوگی مدنی چینل کو اور یہ چلی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں دل جوئی کے لیے کتنی محنت، اب دل جوئی کی نیت تھی یا نہیں تھی اللہ بہتر جانے، تو آپ کی اپنی دل جوئی تو ہوئی ہوگی اس میں، آپ کے ماں باپ کی ہوئی ہوگی، تو اس طرح مطلب یہ کہ محنت کر کے کوشش کر کے اچھی اچھی باتیں کرنا، یہ بھی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو تو۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی خدمت کرنا، تو یہ ماں باپ کو نفع پہنچانا ہے، اولاد اگر ماں باپ کو نفع پہنچائے گی تو سب سے زیادہ اس کی طرح سے پہنچنے والے نفع کے حقدار تو اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، خاندان بھی ہے، رشتے دار بھی ہیں، اسی طرح عام مسلمان بھی ہیں، تو نفع پہنچانے کا مالی طور پر بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو مالی مدد کی جائے، ان کا کوئی کام پڑ گیا تو کام کر دیا جائے، کہیں سفارش کرنی ہے تو اپنی سفارش سے اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو سفارش کر دی جائے، تو اس طرح مطلب بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اور بہترین کام یہ ہے کہ ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو نماز پڑھنے پر راضی کیا جائے، روزہ نہ رکھتا ہو تو روزہ رکھنے پر اس کو تیار کیا جائے، تو یہ بھی نفع پہنچانا، اور یہ وہ نفع پہنچانا ہے کہ جو اس کو جہنم کے نقصان سے بچا لے گا نا، جہنم میں جانا یہ سب سے بڑا نقصان اور جنت میں جانا یہ سب سے بڑا فائدہ، تو یہ کہ آپ نیکی کی دعوت دے کر اس کو جنت میں پہنچنے کا سب سے بڑا فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو یوں نفع نقصان مسلمانوں کا نفع پہنچانے کا یعنی بہت سارے نسخے ہیں، اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیالکوٹ سے اویس اسلم عرض کر رہا ہوں. درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, ان دو سیگوں کو ایک درود پاک شمار کیا جائے یا دو؟
یہ ایک ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, یہ مکمل ہوا تو یہ ایک صیغہ کہلائے گا. سواد سے آخر میں غین ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آیا ہے کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں.
آج 11 رمضان مبارک ہے, آج کی رات یہ وظیفہ کر رہے ہیں. رمضان المبارک کی 12ویں رات یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات, بعد نماز عشاء دو رکعت دو دو رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے, پھر تمام نوافل اور درودوں کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اسال ثواب کیجیے اور اپنے پروردگار کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عاجزی کے ساتھ ہو سکے تو روتے ہوئے کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجیے. انشاءاللہ اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی کے تعلق سے ہی ایک اور سوال بھی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد میرے رشتے کے متعلق مطلب وہ فکر نہیں کرتے, کوئی وظیفہ بتا دے تو وہ بھی یہ کر لیں.
ہاں ظاہر ہے کہ جو بھی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ والد صاحب کا بھی دل مائل ہو جائے گا کہ اب کر دو کام.
اچھا ایک اور سوال ہے کہ عدم توجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی کلمات نکلنے سے کیا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟
عدم توجہ سے مراد یہ کیا ہے؟ توجہ نہ ہونا. ایک تو ہوتی ہے سبقت لسانی. سبقت لسانی اس کو بولتے ہیں کہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا, یعنی اس کے بس میں نہیں تھا اختیار میں نہیں تھا نکل گیا. اب یہ نکل گیا اس میں یہ بے اختیار ہے, لیکن اب اس پر اس نے پچ کی کہ میں نے صحیح تو کہا ہے, اب اس پر یہ حکم ہوگا کہ اگر اس نے کفر بکا ہے تو کفر کا حکم ہو جائے گا کہ اس کو یہ باقی رکھ رہا ہے اس کو. اور مسلمان کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کفر نکل گیا اللہ کے بارے میں کوئی ایسا ہی نہ کہنا یہ چاہتا مثال دیتے ڈر لگتی ہے, اللہ کے بارے میں کوئی توہین نکل گئی ایسی کہ جو یہ کہنا نہیں چاہتا تھا تو کبھی بھی اس پر واستغفر اللہ کہے گا فوراً, ارے نہیں نہیں میری نہیں توبہ توبہ میرا مطلب یہ نہیں تھا نکل گیا میرے منہ سے. اس پر کوئی حکم نہیں ہے کہ اس نے رجوع کر لیا اس سے باقی نہیں رکھا نا. عدم توجہ کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک
واضح نہیں.
بچہ کھلونوں کی آواز سے بھی ڈر جاتا ہے, کوئی وظیفہ ہے؟
کھلونے کی آواز سے ڈر
سے بھی ڈر جاتا ہے.
سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح پڑھنا آتی ہو تو یہ ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کے اس کو دم کرتے رہیں. روزانہ ایک بار کریں, دو بار کریں, تین بار کریں, کچھ روز تک کرتے رہیں. اور اپنے دعوت اسلامی کی جو مجلس تعویذات کے بستے لگائے جاتے ہیں وہاں سے ان کے لیے کوئی روحانی علاج تعویذ وغیرہ دل لے لے, اللہ کرے گا تو سیٹ ہو جائے گا.
سوال آیا ہے ایسا بولنا کیسا ہے, میری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی.
مبالغہ ہے یہ, ایسا تو ہوتا نہیں. آدمی کی کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہو گئی. اب اس کو آ گیا بخار, یا اللہ مجھے شفا دے دے, اور تین چار دن میں اس کا بخار اترا تو بولا میری دعا قبول نہیں ہے. ارے نادان, ہو سکتا ہے کہ یہ بخار 3 مہینے تک رہنا تھا تو انہیں دعا مانگی تو 3 دن میں چلا گیا, یہ بھی دعا قبول ہوئی. جو مانگا وہ مل گیا. اب یہ کہ لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ دعا قبول ہو گئی, تو اس لیے کئی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں, ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. تو اب قبولیت کی صورت ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہ میں نے جو مانگا وہ مجھے مل گیا, یہ بھی ایک قبولیت کی صورت ہے, اور وہ بھی قبولیت کی صورت ہے کہ دعا یہ عبادت ہے, اس کا ثواب ملے گا. تو قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ اس کا ثواب جو دعائیں ظاہری طور پر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں, اور سب کا ثواب یہاں مل جاتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا سے قبولیت کی ایک صورت ہے کہ دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے, دعا مانگی پھر اسکوٹر پر نکلے اور گھر پہنچ گیا, آپ کو یوں کہ یار دعا مانگی کچھ ہوا تو نہیں, بچہ تو وہی بیمار پڑا ہے, ماں کی بیماری بھی, ماں تو کھڑی نہیں ہوئی ہے تو پڑی ہے. اللہ کے نیک بندے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی, ماں تو پڑی رہتی, آپ کی ٹانگ ٹوٹی, آپ ہاسپٹل میں ہونے والے تھے, آپ دعا مانگ کے نکلے, اس کی برکت سے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, صحیح سلامت گھر پہنچ گئے, اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے. تو یوں فوائد ہو جاتے ہیں, بندے کو پتا نہیں ہوتا. تو یہ ناشکری والی بات ہے, ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ میری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوئی, ہر دعا قبول ہے, انداز اس کا ہمیں ہم پر ظاہر ہوئے نہیں ہو, دعا بندہ مانگتا رہے عبادت سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
ایک
علی محمد.
بات پڑی ہوئی یاد آ رہی ہوگا کہ ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو دے دو, اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اور ایک شخص دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے بھی رک جاؤ اس کو مانگنے دو, کس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا, اللہ کی مشیت ہے, ہمیں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے.
میرا نام عریب ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے, وہ بولتا ہے اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا, اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس نے بولا اچھا, تو اس نے بولا میں تمہیں پیسے دے دوں گا بس ایک شرط پہ. تو بولا کیا؟ انہوں نے بولا کہ تم اپنی مجھے ٹانگے دے دو. تو اس نے بولا ایسے کیسے دے دوں؟ اگر میں آپ کو ٹانگے دے دوں گا تو پھر میں چلوں گا کیسے؟ تو بولا اچھا تم اپنی مجھے آنکھیں دے دو. تو بولا ایسے کیسے دے دوں؟ اگر میں تمہیں آنکھیں دے دوں گا تو پھر میں دیکھوں گا کیسے؟ تو بولا اچھا تم اپنے مجھے ہاتھ دے دو. میں بولا تمہیں ایسے کیسے دے دوں؟ اگر میں آپ کو ہاتھ دے دوں گا تو پھر میں پکڑوں گا کیسے, جلوں گا کیسے؟ تو اس نے بولا یہ کس نے دیا تمہیں؟ اللہ نے ہی دیا نا ٹانگے, ہاتھ, منہ, ہاتھ, سب کچھ اللہ نے ہی دیا نا. اور تم بول لو کچھ نہیں دیا, اس پہ اللہ کا شکر تو کرو.
واہ ماشاء اللہ بدری منا, ماشاء اللہ یہ اچھا مبلغ بنے گا انشاء اللہ, دعوت اسلامی ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت اچھی بات ہے یہ, وہ نصیحت کی بات ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا, پھر یہ سارے بدن کے اعضاء کروڑوں اربوں روپے میں کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ ایمان, کروڑوں اربوں کو بلینک چیک دے دے نا, اور ساری حکومت دنیا کا تخت و تاج پہ, ساری دنیا بھر تیری حکومت, جا ایک سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی میں اپنا ایمان نہیں دوں گا, میں تو اتنا مالدار ہوں, مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایمان جیسی نعمت عطا کر دی. میں بڑا امیر کبیر ہوں, شاید و سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. رفعتوں مانے بلندیوں, بلندیوں مانے اونچائیوں, میرا تو اتنا اونچا نصیب ہے کہ میں تو بہت بڑا مالدار اور امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے چون تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر, چون تاج دارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر, جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے انہیں دنیا کے بادشاہ ہو. تم نے تو وہ نعمت اور دولت دیکھی بھی نہیں ہوگی جو در مصطفیٰ کے فقیروں کی آج جھولیوں میں. تم تو اس عظیم الشان دربار کے فقیر ہیں کہ بادشاہ بھی ادھر کی ہرس کرتا ہے. جاروب کشوں میں نام لکھے ہیں ملوک کے, وہ بھی نصیب, وہ بھی کہاں نصیب, فقط نام بھر کی ہے. نہیں اس درب, ہم اس دربار کے فقیر ہیں کہ جہاں بادشاہ جھاڑو نکالنے کے لیے ترستے ہیں کہ ہم کو موقع ملے کہ ہم وہاں جھاڑو نکالیں, خدمت کریں, لیکن خالی وزین کا نام ہی ہے, یہ کوشش کر رہے ہیں, باقی نصیب تو سب کو نہیں ملتا. سبحان اللہ.
میرا یہ سوال تھا کہ میں دونوں پاؤں سے معذور ہوں, ادھر ہی کام کرتا ہوں, ادھر ہی نماز پڑھتا ہوں جہاں پہ کام کرتا ہوں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ برائے کرم فرما دیجیے.
اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے, آپ پر فضل کرے,
آمین,
صبر عطا فرمائے. یہ اسی جگہ پر جب جگہ پاک اور دیگر شرائط پائے جائے تو اندر اسٹوڈنٹ تو یہ نماز وہاں اپنی کام کاج کی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر رسمت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, کیا متنی مذاکرہ سنتے ہوئے قلم اور کاپی ساتھ رکھ سکتے ہیں؟
قلم اور کاپی ساتھ کیا رکھتے تو ہیں, لیکن اب یہ جو لکھتے ہیں اس سے میرا اطمینان نہیں ہے. لکھنے والا کم از کم عالم تو جو سمجھتا ہو مسائل کو, یہ تو کیا کیا لکھتے ہوں گے, سمجھتے کیا ہوں گے. اب وہ لکھتے ہوں گے تو بہت ساری باتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہوں گی, اور کاپیوں کی کاپیاں بھر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کسی بھی عالم سے چیک بھی نہیں عام طور پہ کرواتے ہوں گے, چیک بھی کرے گا کون یار, اتنا ٹائم کون دے گا؟ ان کی رائٹنگ بھی تو ذرا اسپیڈ میں جیسی بھی بنتی ہوگی, یہ مجھے تو رسک فیکٹر لگتا ہے, اور اس میں میرے لیے خطرہ بھی ہے. اس لیے کہ میں نے کہا کچھ ہوگا, لکھنے والے نے سمجھا کچھ ہوگا, اور وہ اس نے لکھا ہوگا کہ میں نے الیاس کا مدنی مذاکرہ سن کر یہ لکھا ہے, اور یہ آئے گا میرے کھاتے میں, پھر پکڑنے والے مائک پکڑ کر اس کا جواب دیں گے, سوشل میڈیا والے سوشل میڈیا میں میرا رد کریں گے, اور میں نے کہا ہی کچھ اور ہوگا. تو یہ لکھنے کی ترغیب بات تو ہے, لیکن دل مطمئن نہیں ہے میرا. ہاں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لینا اپنی تحریر کو, اور مفتی مفتی ہو مفتی نہ ہو, فا پر زبر نہیں آنا چاہیے, فا پر ساکن ہو, فا مفتی مفتی اسلام ہو, وہ چیک کرے تو میری اصلاح کا بھی سامان ہو سکتا ہے. باقی یہ عوام لکھتے ہیں بےچارے, ان کو اردو بھی پوری لکھنا نہیں آتی ہوتی, مسائل سمجھیں گے کتنا جو یہ لکھیں گے, ادھر بولو ادھر مطلب سب پوچھو تو کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں, یہ کیا لکھیں گے بےچارے. اب یہ لکھنے کی صلاحیت ہے, بس درست لکھ سکتا ہے, تو خوش فہمی تو ہوتی ہے نا کہ میں تو درست لکھتا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ میموری کارڈ جو ہے نا, اب تو یہ ٹیکنالوجی تو بڑھ گئی نا آگے, اس کے سارے میموری کارڈ تو بن جاتے ہیں آگے پیچھے چل کے, یوٹیوب پر یہ سارا ہے نا موجود ہی رہتا ہے,
فیس بک پر
لکھنے کے بجائے اسی سے اگر استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں.
امیر سن کے فیس بک پیج پر بھی آپ کے مندی مذاکرے مل جائیں گے.
میری طرف سے بیان میں مبلغین کا یہ مجھے سنی باتیں کیا کیا بول رہے ہوتے تھے کیا, تو ایک نے کچھ لکھے ہوئے مجھے بھیجے یا میں نے اس سے لیے کہ یار یہ بولتے ہیں آپ, تھوڑا یہ اس کو یوں یوں کر دیں, میں لیا, میں تھک گیا, تنگ آ گیا, واپس رکھ دیا. یار میں یہ کیسے بول سکتا ہوں, وہ کیسے بول سکتا ہوں, یہ یوں اس میں اتنا کام ہے, اس میں اتنی ترتیب ہے, تو اب یہ تو بےچارے میرے حوالے سے خدا جانے کیا کیا بولتے ہوتے ہیں, مجھے خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا. میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، میں نے یہ کہا.
مجھے خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا، خالی یہ عبارت کوئی لکھ دے کہ میں اس میں فرم، مجھے خواب میں بھی نہیں پتا ہوتا، نہ اس کا آگے کا لکھا نہ پیچھے کا لکھا، کیا خواب میں نہیں پتا ہوتا. یعنی بعض اوقات یہ جو پوائنٹس لکھتے ہیں نا بیان کے دوران یا مدنی مذاکرے کے دوران، وہ پوری بات تو نہیں لکھ سکتے نا کہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے ہر ہر تحریر پوری آ جائے، تو وہ پوائنٹس لکھتے ہوں گے، ہائی لائٹ لکھتے ہوں گے جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ کئی باتوں کئی جگہ پہ سیاق و سباق ہوتا ہی نہیں ہے کہ کیا کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، تو مانا بھی کہاں کے کہاں، اور سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ کیوں بولے اسے بھائی، کس کیوں بولے یہ، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیوں بولے، بھائی بولے تھے، اب کیوں بولے تھے یہ نہیں یاد ہے، تو وہ لکھ دیا تھا کہ یہ بولے تھے. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں.
اور یہ اپنے جو لکھتے رہے ان کو پھر پوری بات دوسری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، وہ لکھ جتنا سنا اتنا لکھا جو اپنی سمجھ میں آیا، باقی آگے بھی سب نکل کے جیسے نعت خوان استائیں بھائی، یہ بےچارے ہم جب بولتے تو اشعار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ابھی اشعار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھ نہیں آئیے کہ آگے بولے کیا. ان کی معلومات، یہ بیٹھتے ہیں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، معلومات بےچاروں کی جو بھی ہوتی ہوگی سن ہی نہیں پاتے.
صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے.
اسی طرح مدنی چینل والے دنیا کو نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں، الیکٹرانک مبلغ کو مطلب چلانے والے یہ لوگ ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا. سب کو ریک ہو رہے، جنرل بات کر رہا ہوں، واقعی صحیح ہے. یہ بس یہ عام کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کو خود بےچاروں کو سوچنا پڑتا نہیں ہوگا کہ میرا میں نے کیمرے کا کیسا لوکیشن، کیا سین دینا ہے، کیا کرنا ہے، ادھر سے ان کو ڈائریکشن آ رہا ہے، بعضوں کا ڈانٹے پڑ رہی ہوتی ہیں. اب یہ بےچاروں کو کیا سمجھ پڑے گی کہ یہاں یہ بولا کیا جا رہا ہے.
وہ ڈائریکٹر جو سوئچر ہے جو آپ کو، جی اس کا کام بھی کیمرہ مین کو چلانا، نہ فریمنگ کرنا، نہ کیا آنر ہوا، اس کو بعدوں کا نہیں پتا ہوتا کہ بولا کیا جا رہا ہے.
ان کا ذہن مصروف ہوتا ہے، تو ذہن مصروف رکھے بغیر بندہ یکسوئی کے ساتھ اگر کوئی بات سنے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. وہ تو اعلی حضرت تھے، اعلی حضرت فتویٰ لکھواتے تھے تو چند لکھنے والے موجود ہوتے تھے اور سوالات آتے تھے تو آپ فرماتے تھے ہاں بھائی یوں لکھو، آپ یوں لکھو، چلو اس کا جواب آپ یوں لکھو، تھوڑا سا وہ لکھواتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، پھر گھوم کے آتے ہیں، آپ مزید آگے یوں لکھو، آپ مزید آگے یوں لکھو، جو سب کا یاد رہتا تھا کس کو کیا لکھوایا اور کہاں تک لکھوایا. تو یہ اعلی حضرت کی خدا داد صلاحیت تھی اور اللہ کی عطا سے ایسا زبردست حافظہ اور ایسے حاضر دماغ تھے. اب ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، ہم تو ادھر بولتے ادھر بھول جاتے، ہماری حالت یہ ہے. تو اس لیے وہ مدنی مذاکرے لکھنے کا، پہلے میں خود بولتا تھا لکھے، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ عرصے سے میرا ذہن تبدیل ہوا ہے کہ یار یہ بےچارے لکھتے کیا ہوں گے.
توجہ کے تعلق سے جو آپ نے فرمایا، جیسے میں آپ کو اپنی یہاں مثال دوں، اب جیسے یہاں مجھے سوالات آ رہے ہیں نا، جو فیس بک کے سوالات، سوشل میڈیا کے سوال مجھے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو پڑھوں اور آپ کو سوال کروں. اب پڑھنا، اچھا آپ کا بیان تو جاری ہے، اب میں نے پڑھنا بھی ہے، اچھا میں نے سوچنا بھی کہ یہ سوال کرنا نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے. اب تھوڑی دیر مجھے عمران، وہ تو عمران کو یہ نہیں شاید یاد ہوگا کہ ابھی آپ کیا بات فرما رہے تھے، کیونکہ توجہ ہٹ گئی. تو بالکل توجہ سے سننے کے ساتھ ہی بندے کو بات سمجھ میں کسی حد تک آتی ہے، وہ بھی جتنا ذہن حاضر ہوگا.
ورنہ غلط فہمی، یہ خطرناک، غلط فہمی خطرناک.
ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے،
اچھا
ہمارا شعبہ بنا ہوا ہے امیر سنت کے مدنی مذاکروں کو لکھنا، اور لکھ کر پھر اس کا جو بھی ایک پروسیجر ہے اس کو پروسیجر کر کے اس کو شائع کرنا. تو یہ ایک شعبہ ہے،
اچھا
المدینہ علمیہ سے، المدینہ علمیہ کے تحت باقاعدہ پورا شعبہ بنا ہوا ہے ہمارا. 90 سے اوپر اس کی قسطیں اقساط آ چکی ہیں، یعنی 90 سے اوپر اس کے رسالے آپ کو ویب سائٹ پر بہت سارے مل جائیں گے، ہر ایک چھپ کر آیا ہو یہ ویب سائٹ پر مل جائیں گے. آپ داؤد اسلامی کی ویب سائٹ پر بہت تحریری مواد موجود ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں، اللہ خیر فرمائے.
میرا یہ سوال ہے کہ اولاد جوان ہو جائے اور باپ ان سے شادی کے لیے کہے اور وہ نہ مانے تو کس کا قصور ہے، باپ کا یا اولاد کا؟
اب بھی کچھ اور سوال تھا، یہ دونوں یعنی کہ معاشرے میں دونوں طرح کے پائے جاتے ہیں، بعض ماں باپ بچوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں بےچاروں کو، اور بعض ماں باپ اتنے ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے کہ اولاد کو جلدی فارغ کریں اور اولاد نہیں مانتی. اچھا اولاد نہ ماننے کے ہو سکتے اسباب, یا تو اس کے اسباب صحت کے حساب سے ہوتے ہیں. اب آگے سمجھ جانا چاہیے وضاحت میں کیا کروں, اور اس وجہ سے وہ کترا رہا ہوتا ہے بچہ. اور دوسرا یہ کہ یا آپ جہاں شادی کروانا چاہتے ہیں وہاں اس کا ذہن نہیں ہوتا, اس کا دل کہیں اور پھنسا ہوا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ منع کرتے ہوں گے, ایسی کوئی وجہ ہوگی.
یا وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ بہو ہمارے ساتھ رہے,
اور بھی سبب ہو سکتا ہے.
بچہ گھر کا ماحول دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی کہ یار اس گھر میں کیسے رہ گیا, اس کا ذہن پردے کا ہوگا تو بھی وہاں ماحول نہیں بنتا ہوگا, تو ایسے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن والد صاحب کے بابا تائید کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اب اس وقت کئی لڑکے اور لڑکیاں ان کا یہ مزاج ہے کہ جلدی شادی نہیں کرنی, ان کا پڑھائی اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے مشنز کہلاتے ہیں, یہ اپنے کے مقاصد اور ان کے اپنے مشنز ہوتے ہیں, تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی عمریں نکل جاتی ہیں, ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں اور والدین بھی انتظار کرتے ہیں. ایسا بھی ہمارے یہاں جوانوں کا طبقہ پایا جاتا ہے, یہ بھی ہے, تو پھر وہ والدین کی بات نہیں بھی مانتے, ایسا بھی ہوتا ہے.
اللہ اللہ, شادی کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, آدھی سے پاک, شادی کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. شادی اگر کوئی شرعی رکاوٹ یا کوئی بڑی مجبوری نہ ہو تو بندے کو کر لینی چاہیے. اور یہ ماں باپ اچھے ہیں جو بےچارے مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اولاد شادی کر لے, تو جو بھی آپس میں طے کر کے کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ماں باپ اگر کوشش کر رہے ہیں کہ شادی کر لے اور کوئی ایسی غیر واجبی ان کی مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے ماں باپ کی, گزارے اس کے سر سے, تو یہ ہم بے قصور ہیں, بے بس ہیں, یہی سمجھ میں آتا ہے.
میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ابراہیم عطاری رکھا ہے, تو کیا وہ امیر اہل سنت کا مرید ہو گیا ہے؟
تو سوال ہے, اگر آپ نے نام بھیجا تھا تو مرید ہو گیا ہوگا,
اگر رکھا ہے عطاری نام ہے,
عطاری نام
اس کے نام کیا کہ عطاری لگا دیا تو
لگا ہو گئے. عطاری کروائے بغیر لا نہیں سکتے.
یہ انجانے میں کیے ہوئے گناہ کیا معاف ہو جائیں گے؟
یعنی گناہ, اس کا گناہ ہونا پتا نہیں تھا اور گناہ کیا,
انجانا لکھا ہوا ہے.
ہاں یہ اگر یہ ہے مراد, پتا نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے, تب تو گناہ گار ہے کہ اس نے معلومات حاصل کیوں نہیں کی, اور چاہتا نہیں تھا اور ہو گیا, پتا بھی نہیں تھا. جسے شاید اس کو خطا بولتے ہیں کہ جو انجانے میں ہو جائے, خطا اور گناہ. گناہ تو جان بوجھ کر بندہ کرتا ہے, خطا ہو جاتی ہے, شاید یہ اس کے معنی ہے. مفتی صاحب اگر کچھ رہنمائی فرما دیں. خطا کے مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے پڑھا یہی ہے خطا, جیسے وہ قتل خطا اور ایک ہوتا ہے قتل عمد.
انجانے اصل میں ہمارے یہاں وہی بولتے ہیں جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی نا, لا علمی والی, کہ لا علمی میں جو کام ہو گیا تو اس پر گناہ ہوگا نہیں ہوگا, وہ معاف ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. تو اب وہ جیسا گناہ ہے, تو اب انجانے میں حقوق العباد کو تلف کر دی ہے, انجانے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, تو ظاہر ہے کہ معافی بھی اور تلافی بھی یہ دونوں ضروری ہوگی.
مفتی صاحب, انجانے میں ہو یا انجانے میں نہ ہو, اللہ تعالی گناہ تو بخشنے والا ہی ہے, تو بندہ یہ سوچے کہ انجانے میں گناہ میرے معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ انجانے میں کیے, تو اللہ تو ہر گناہ بخش دیتا ہے.
جی بالکل, یعنی دنیا میں شرک و کفر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر وہ توبہ کر لے تو, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے, لیکن وہ شرک و کفر کو معاف نہیں فرمائے گا, اس نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے.
توبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے, اللہ ہمارے گناہ بخشے. یہ بتائیے کہ صدقہ و خیرات کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟
اخلاص شرط ہے، اخلاص ہو اور اچھی نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ دے گا تو امید قبول ہے، اب وہ یقینی اب کو سند تو کیسے ملے کہ اب قبول ہو چکا.
حلال مال بھی ضروری ہے،
حلال ہونا بھی ضروری، جو بھی شرائط ہے اس کے مطابق ہو، ایزا نہ دے، ریا نہ ہو، دنیا کو دکھائے نہیں سنائے نہیں.
افطار کی دعا پوچھ رہے ہیں کہ افطار کی دعا کیا ہے؟
سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با وقت افطار یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افطرتو. ایک تو یہ دعا ہے، دوسری حدیث یہ لکھئے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم لکا سمتو وعلیک توکلتو وعلا رزقی کا افطرتو. یہ دعا کی فضیلت یہ، تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اللہم لکا سمتو وعلیک توکلتو وعلا رزقی کا افطرتو.
میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ نماز تراویح حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے ساما نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یا ساما ہونا ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
سامے ہونا شرط تو نہیں ہے، حافظ صاحب اگر بہت پکے اور کوئی ضرورت نہیں پڑتی، غلطی نہیں کرتے تو وہ پڑھا تو سکتے ہیں، لیکن سامے ہونا چاہیے اور عرف بھی ہے. جیسے اب نہیں ہے تو جیسے آپ کو کھٹکا ہوا کہ نہیں ہے اب کیا ہوگا مسئلہ، تو عام طور پہ ہمارے اب یہی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب بھی ہوتے ہیں، اس سامے بھی ہوتا ہے کہ انسان ہے، بھول ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو سامے اگر واقعی سامے ہوگا تو وہ بھی کہیں اور نہیں گھوم رہا ہوگا تو وہ ترکیب بن جائیے، اصلاح ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری بیٹی ہے تو میں نے ان کا نام رکھا ہے مدعا، تو میری اہل سنت سے پوچھیں گے کہ یہ نام درست ہے اور اس کا مطلب بھی بتا دیں.
مدعا چاشت کی قسم، ہے قرآنی لفظ ہی ہے، وہ قرآن کھول کر کسی نے نام بتایا ہوگا، بہرحال یہ نام نہیں ہے، یہ قرآنی آیت کا ایک حصہ ہے، وقت واللیل اذا سجا. اب مفتی صاحب فرمائیں گے کہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں.
اصل میں سورت کا نام ہے والضحا،
سورت الضحا جی، شروعات میں ہے والضحا،
تو میرا نام اس طرح کا رکھا جی، رکھنا نہیں چاہیے، نام رکھنا بھی ہے تو دوحا رکھ لیں.
اور یہ بھی کوئی ایسا معنی نہیں ہے، چاشت نام رکھنے چاہیے، جو حدیثوں میں نام بتائے گئے وہ رکھیں، یا انبیاء کرام، صحابیات، اولیاء، ولیات، جو بزرگ خواتین ہوئی ان کے نام پر نام رکھنا چاہیے تو برکتیں ملتی ہیں. نام رکھنے کے احکام، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو اپنے پاس ہر گھر میں ہونا چاہیے، تو اس پہ دیکھ لیا کریں کہ بچہ ہو نہ بچی ہو، تو نام اچھے اچھے نام لکھے، اس میں سینکڑوں نام لکھے، اس میں آپ چھانٹی کر سکتے ہیں کہ لڑکی کا نام کیا رکھنا ہے، لڑکے کا نام کیا رکھنا ہے.
کیا سجدے میں جا کر سیدھا کاندھا ہلکا زمین کی طرف جھکانا کیا یہ سنت ہے، اور یا پھر کس طریقے سے سنت ہے؟
اس میں کہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو کبھی سیدھے پاؤں پر تھوڑا وزن آئے, کبھی الٹے پاؤں پر وزن آئے, یہ مستحب ہے. اسی طرح مستحب یہ کہ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھے پاؤں کی طرف تھوڑا زور ہو, ایسا نہیں کہ وہ الٹ جائے, تھوڑا انہیں کے وزن دے کر یہ جائے, اور سجدے سے اٹھتے وقت الٹی طرف وزن رکھ کر یہ اٹھے سجدے سے, یہ مستحب ہے. اب یہ کاندھے کو جھکا کر رکھنا تو ایسا کچھ ہے نہیں, لکھا ہوا نہیں ایسا,
بازو
غلط فہمی ہو گئی.
بازو کے سجدے میں یہ کاندھا جو ہے نا یہ یوں تھوڑا جھکا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی ایک وجہ جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سجدے میں ایک ہاتھ جو ہے نا یوں جیسے رکھنا دوسرا ہاتھ اس نے نیچے کر دیا ہے, تو یہ پیچھے دیکھنے والے کو لگے گا کہ کاندھا اس کا سیدھا جھکا ہوا ہے.
کمر سیدھی ہونی چاہیے, اسٹیک دونوں کا ہم وزن ہو, کیونکہ یہ تو الٹی طرح بادلوں کا بیٹھنے کا انداز بھی یوں بیٹھتے ہیں, یوں بیٹھنے والوں کو آج نہیں تو کل ادھر کے حصے کے درد کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے, اس کو پین ہو سکتا ہے, تو یوں بیٹھتے ہیں, بات چلتے اس طرح ہیں, ہم اگر یوں چلتے ہیں یوں تو کیا یہ اس طرح چل چل کر ان کی کمریں پھر جھک جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں بعض اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی لیکن پھر یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, چلتے ہیں بےچارے جھکے جھکے چلتے ہیں, بعض ہوں گے بہت بڑی عمر ہوگی لیکن اسٹیٹ ہوتے ہیں, وہ مطلب یہ یوں جھک کر نہیں چلتے اسٹیٹ چلتے ہیں, تو جیسی عادت رکھیں گے ویسا ہوگا, ورنہ ہڈیاں مڑ جائیں گی, تو اس لیے وہ کسی طرف بھی غیر واجبی جھکا ہونا رکھیں, تو الٹے کندھے پر کو جھکا کر رکھنا یہ نہ رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اشرف ہے, میں پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم مسئلے کی برائیاں کرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں, جیسے کہ مثلاً سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ یا وہ چوہا ہوتا ہے, فلاں جگہ وہ شراب دی جاتی ہے, یا یہ باتیں کر سکتے ہیں ہم؟
اگر کوئی مقصد ہے ان باتوں کے کرنے کا, اظہار افسوس ہو رہا ہے, دل جل رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ کرے یہ ختم ہو جائیں یہ برائیاں, اس غرض سے کر رہا ہے تو صحیح ہے, ویسے وہ نفضول ہے, اس کو غیبت تو نہیں کہیں گے کہ وہ کسی فرد کو متعین تو کیا نہیں ہے, برائیاں تو ہیں معاشرے میں, شرابیں بھی پی جا رہی ہیں, گناہ بھی بہت کیے جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے, بہت سارے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے, تو یہ ہم کہتے ہی ہیں نا اس طرح, تو یہ کسی فرد کی غیبت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے میں, جبکہ یہ صحیح ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ زہر کی جو چار سنتے ہیں اس کی پہلی دو رکعت جو ہیں اس میں تو سورت ملائی جاتی ہے, باقی دو جو رکعت ہیں ان میں سورت ملانی ہے کہ نہیں ملانی؟
فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں قراءت نہیں ہوتی, سورت نہیں ملانی ہوتی, اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے, مغرب کی تیسری رکعت میں سورت نہیں ملانی ہوتی.
اگر کوئی مل
اور
اگر کوئی ملا لے تیسری چوتھی رکعت میں ہے تو
اکیلا پڑھتا ہو تو سورت ملانا اچھا ہے, مستحب ہے, نہ ملا تو کوئی عرض نہیں, امام کو نہیں ملانی, مناسب ہے کہ وہ نہ ملائے سورت.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.